أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. البتہ تحقیق کہ ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزیاں مقرر فرمائی. قلیلا ما تشکرون, تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. لقد خلقناکم, اور البتہ تحقیق کہ ہم نے تم کو پیدا کیا. ثم صورناکم, پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. ثم قلنا للملائکت اسجدوا, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کو, آدم علیہ الصلات والسلام کو. فسجدوا, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس لم یکم من الساجدین, وہ سجدہ والوں میں سے نہیں تھا. آج کے سبق میں سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8, اس کی آیت نمبر 10 اور 11 میں نے تلاوت کی. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور قرآن کریم کی بات کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلات والسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پھر فرمایا جنہوں نے اتباع کی وہ کامیاب ہو گئے, اور جنہوں نے اتباع نہیں کی اس کی طرف اشارہ کیا. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی دعوت کا انکار کیا. کے بعد اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں سوال کیا جائے گا. ہم دنیا میں نبی کی دعوت کا انکار کرتے تھے, اس وقت میں غائب نہیں تھا, غیر حاضر نہیں تھا, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. فرمایا قیامت میں پتہ چلے گا, اور اسی کو بیان فرمایا آیت نمبر 8 اور 9 میں. والوزن یومئذ الحق, اس پر پانچ قسم کے وزن کی تفسیر میں نے گزشتہ ہفتے تفسیر سے بیان کر دی. جس کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے, اور جس کا وزن نیکیوں کا ہلکا گناہوں کا بھاری ہوگا وہی لوگ جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا قیامت میں وہی خسارے میں ہوں گے, نقصان میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے دو نعمت کو بیان فرما کر اشارہ کیا آج کی آیت میں کہ میں نے تمہیں دو بہت بڑی نعمتیں دی ہے, اس کو استعمال کر کے اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, جس کو آج کی آیت میں بیان کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, تم کو زمین میں ہم نے جگہ دی. مَكَّنَّاكُمْ, ٹھکانا رہنے کی جگہ انسان کے لیے زمین ہے, ورنہ بہت سارے کوشچن کرنے والے کوشچن کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلات والسلام بھی تو آسمان پر رہتے ہیں, عارضی طور پر آسمان پر چلے جانا, معراج میں چلے جانا, مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کا چلا جانا, اس کو اسکنو سے تعبیر کیا جاتا ہے، سکن یسکنو سے رہنا عارضی طور پر. مکناکم، زمین سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا ٹھکانہ زمین ہی ہے اور زمین ہی میں دفن ہوگا، زمین ہی سے نکلے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان سے زمین ہی میں رہیں گے اور زمین ہی میں ان کو دفن کیا جائے گا. مکناکم، اس لفظ مکنا جو ہے اس کی تفسیر جو کی ہے مفسرین نے، فرمایا زمین میں تم کو اللہ نے قوت دی، طاقت دی، تم اپنی طاقتوں سے مکان بناتے ہو یا اس طریقے سے سفر کے جتنے بھی آلے آج نکالے ہیں، مکان کے علاوہ گاڑیاں ہیں، بس ہے، فلائٹ ہے، پلین ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب کی اللہ نے تم کو بنانے کی طاقت دی ہے اور تم اس کو استعمال کرتے ہو. بعض مفسرین فرماتے ہیں زمین میں طاقت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ نے مسخر کر دیا. دیکھو کسان لوگ زمین میں کھیتی کرتے ہیں، زمین کے اندر ہل چلاتے ہیں، پھر اس سے بہت سارے گلہ پیدا ہوتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، پھر اس کو کھاتے ہیں. زمین میں تم کو اللہ نے قدرت عطا کی، تم اپنی طاقت سے جو اللہ کی دی ہوئی ہے اس کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. وجعلنا لكم فيها معائش، معائش معیشت کا پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے معیشہ اور اس کا پلورل ہے معائش. تم کو قسم کی روزی دی. کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے صرف انسان ہی کو نہیں، انسان ہی کو نہیں روزی، ساری مخلوق کو اللہ روزی دیتا ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. ان دنیا کے جانوروں کو اور دنیا کے جتنے مخلوقات ہیں ان کو کچھ قسم کی روزی ہوتی ہے، انسان بہت ساری قسم کی روزی کھاتا رہتا. معاش اشرف المخلوقات کو اللہ نے کس مہا قسم کی روزیاں دی ہے، تو تمہارے لیے روزیاں بنائی. فی ہا ای فی الارض، زمین میں جب اگتا ہے یہ کھاتے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ نے دو بات کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے تمہیں عزت بھی دی، مکناکم فی الارض، عزت دی، شرافت دی. اللہ has given you respect, dignity, ownership in this world. اور دوسری بات جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش، اللہ نے تمہیں کس مہا قسم کا مال دیا. انسان زمین سے کیسا کیسا مال نکالتا ہے، کبھی سونا، کبھی چاندی، اور کبھی تانبا، اور کبھی پیٹرول، کبھی ڈیزل، نہ معلوم کیسا کیسی چیزیں آج زمین سے انسان نکالتا ہے، گویا مال بھی عطا کر دیا. دو چیزیں اللہ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں، گویا تمہیں عزت بھی دی اور مال بھی دیا. یہ دو چیزیں ہیں، یہی دو چیزیں اگر انسان اس کو صحیح راستے میں استعمال کرے تو یہ جنت میں جانے والا بن جاتا ہے. اگر یہ دو ہی چیز کو غلط راستے پر استعمال کریں تو یہ جہنم کے راستے پر چلنے والا بن جاتا ہے. اسی کو تصوف کی لائن سے بیان کیا جاتا ہے، حب جاہ حب مال، حب جاہ حب مال. حب جاہ کا معنی خود پسندی، اپنی تعریف. اللہ نے اگر انسان کو کچھ دیا ہے عزت کی لائن سے، مال کی لائن سے،
علم کی لائن سے جس لائن سے اس میں اپنے خود پسندی اپنی تعریف اپنی واہ واہ اپنی عزت اپنی شہرت یہ سب کے سب حب اور اس کی ابتدا حب مدح ہے اور اس کی انتہا حب جا ہے. حب مدح کے معنی تعریف, میری تعریف کرو میں بڑا مالدار ہوں, میری تعریف کرو میں بڑا علامہ ہوں, میری تعریف کرو میں بڑا مفتی ہوں, میں بڑا مفسر ہوں, بڑا محدث ہوں, بڑا عزت والا ہوں, بڑا شان والا ہوں, اور کمیونٹی میں میرا بہت بڑی رسپیکٹ ہے, میری مجھے سلام کرو. حب مدح سے شروع ہوتا ہے, حب جاہ پر پہنچتا ہے. اور دوسرا حب مال, یہ دو چیز ہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کتاب الزہد میں نقل فرمایا ہے, ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم, کیا لفظ استعمال فرمایا, فرمایا دو ہنگری وولف, سمجھ میں آتی ہے بات, ہنگری بالکل بھوکے بھیڑیے, اس کو بکریوں کے ریور میں, بکریوں کے ریور میں بہت ساری بکریاں ہو, اس کے اندر میں چھوڑ دیا جائے. ذئبان جائعان ارسلا فی غنم, ما بأفسد لها من حرص المرء المال والشرف لدينه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہ دونوں بھیڑیے بھوکے ہیں, ہنگری ہے, دا ولف دا ہنگری, وہ کتنا شور مچائیں گے, کتنا کھائیں گے, کتنی بکریوں کو ختم کریں گے, کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے. فرمایا یہ بھیڑیے جو بھوکے ہیں وہ اتنا فتنہ فساد نہیں مچائیں گے ان بکریوں کے ریور میں جتنی دو چیز حب جا اور حب مال انسان کے ایمان کے اندر فساد مچائے گی, اس کے دین کے اندر میں فساد مچائے گی, ختم کر دے گی. یہ دو چیز ہے جنہیں پر اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین میں تمہیں عزتیں دی ہے, اور عزت بھی کتنی بڑی, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ساری مخلوق پر ہم نے تمہیں عزت دی ہے, لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کتنے بہترین انداز میں ہم نے تم کو پیدا کیا. الذی انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, کتنے بہترین انداز میں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں طاقت دی, عزتیں دی اور تمہیں مال دیا, پھر تم حب مال میں حب جاہ میں آ کر اللہ کو بھول گئے. حالانکہ نعمت تو کس کی دی ہوئی ہے, اللہ کی ہے, اسی کو اللہ آگے فرماتے ہیں, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ, بہت کم میرے بندے ہیں جن کو میں نے نعمت دی ہے, اور نعمتیں دینے پر نعمتوں کے استعمال کے بعد میرا شکر ادا کرتے ہیں, ورنہ اکثر ایسے ہیں جو میرے ناشکر ہیں. اور نعمت کی ناشکری پر اللہ کا عذاب ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. علامہ شبلی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا شکر کے کیا معنی ہے, شکر کے کیا معنی ہے, سبحان اللہ, اللہ والوں کا جواب بھی بڑا عجیب ہے. فرمایا رؤیت منعم, کیا معنی اس کا, نعمت دینے والے کو منعم کہا جاتا ہے, اللہ کے 99 نیم میں سے ایک نام ہے منعم, المنعم المنتقم, منعم نعمت دینے والے کو دیکھنا, نعمت کو نہیں دیکھنا, نعمت دینے والے کا استحضار رکھنا. بقول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے, سبحان اللہ, حاجی صاحب اگر حج پڑھ کر آ گیا, عمرہ کر کر آ گیا, اس نے تمہیں ایک ٹوپی دے دی اور تم نے وہ ٹوپی سر پر رکھ لی, اس حاجی صاحب کا آپ 10 بار شکریہ ادا کرو گے, حاجی صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ. لیکن کبھی تمہیں منعم کی رؤیت کا استحضار نہیں ہوا, منعم کہ جس نے سر دیا ہے, اگر سر نہ ہوتا تو ٹوپی کہاں رکھتا. کبھی سر دینے والا سر بنانے والے کا تو نے شکریہ ادا نہیں کیا. اسی بات کو علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ, جنید بغدادی کے شیخ ہے, پوچھا جنید بغدادی سے, مشکر شکر کیا چیز ہے؟ جنید بغدادی جواب دے رہے ہیں, فرمایا اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنے کا نام شکر ہے. چھوٹی بات ہے کیا؟ چھوٹی بات ہے, بہت بڑی بات کہی. اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے, یہ نعمت خدا ہے, اس آنکھ کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنے کا نام شکر ہے. اللہ نے زبان دی, اس زبان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنے کا نام شکر ہے. اللہ نے کان دیا, کان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنے کا نام شکر ہے. اسی طرح لیتے جاؤ ساری مثالیں, اللہ نے کیا نہیں دیا ہمیں, بدن بھی دیکھو, اپنا گھر بھی دیکھو, گھر کی چیزیں بھی دیکھو, مال بھی ہے, کتنا مال, کتنی عزت اللہ نے دی, اس کو اللہ کی نافرمانی میں کبھی استعمال نہ کرو. سر سقطی سوال کر رہے جنید بغدادی سے, انہوں نے یہ جواب دیا تو پوچھا کہاں سے سیکھا, کہاں سے سیکھا آپ نے یہ جواب؟ فرمایا حضرت تمہاری صحبت سے یہ جواب اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے یہ جواب. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا, اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام اور ان کی آل اور فیملی کو کہا جا رہا ہے. جب یہ بات کہی گئی حضرت داؤد علیہ السلام سے, جس کا ذکر قرآن میں ہے, تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی فیملیوں کو, اپنے گھر والوں کو عبادت میں تقسیم کر لیا. رات کے پہلے حصے میں میری فیملی میں سے, میرے خاندان میں سے اتنے لوگ اتنے وقت میں عبادت کریں گے, پھر وہ سوئیں گے, دوسرے لوگ کریں گے, پھر تیسرے, پوری رات کو اللہ کی عبادت پر, اللہ کی عبادت پر تقسیم کر دیا اپنی اولاد میں. پھر سجدے میں جا کر حضرت داؤد علیہ السلام رو رہے ہیں, اللہ پوری رات عبادت کی توفیق دینا یہ بھی تو ایک بہت بڑا شکر ہے, اور اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا تمہارا توازو اختیار کرنا کہ اللہ تیری توفیق کے بعد بھی ہم مکمل تیری شان کے مطابق شکر ادا نہیں کر سکتے, یہ بھی اللہ کا شکر ہے, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا معاذ انا احبک, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا بولا؟ میں تجھ سے محبت, کون کہنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بھی معاذ تھے, فرمایا انا احبک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے 3 بار فرمایا اور فرمانے کے بعد کہا معاذ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں, ہر نماز کے بعد تو اس کو پڑھ لینا. کون سی دعا ہے؟ بہت مشہور ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. خوب زیادہ اللہ, خوب اور زیادہ مجھے ذکر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، بہترین سے بہترین نماز، قرآن کی تلاوت، عبادت کی مجھے توفیق عطا فرما. نماز تو میں نے پڑھ لی، پھر اللہ اس سے بہتر عبادتوں کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی روایت، ایک مرتبہ صحابی سے پوچھا، کیا سوال کیا، تم نے صبح کیسی کی ہے، کیسی کی ہے؟ صحابی نے جواب دیا بہت اچھی. پھر پوچھا کیسی کی ہے، فرمایا بہت اچھی. تیسری بار پھر پوچھا تم نے صبح کیسی کی ہے، صحابی نے جواب دیا الحمدللہ. فرمایا میں تیرے اس جواب کا منتظر تھا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ تو اللہ نے تجھے بہترین نیند عطا فرمائی، اور تو اٹھا تو تجھے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. ہر وقت، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بقول حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ کے، فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں تمہیں اس کی قدر ابھی نہیں ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں اس کی قدر ابھی نہیں ہوگی، جب اللہ تمہیں توفیق دے گا تب تمہیں قدر ہوگی. یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر عبد الحی صاحب. فرماتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. اب ان کی تفسیر پھر کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے. فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں تمہیں ابھی اس کی قدر نہیں ہوگی، جب اللہ تمہیں توفیق دے گا سمجھنے کی تب تمہیں اس کی قدر ہوگی. پھر فرمایا پہلے زمانے میں لمبے لمبے لوگ اللہ والوں کی خدمت میں مجاہدے کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، کہاں کہاں جنگلوں میں رہتے تھے، اور مجاہدے پر مجاہدے کرنے کے بعد، چلوں پر چلے کرنے کے بعد وہ پھر صحیح راستے پر آتے تھے. فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی ہر نعمت پر جس کو تم صبح سے شام تک کرتے رہو اس پر اللہ کی تعریف کیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور انہوں نے دو مثال دی، فرمایا تم گھر میں آؤ اور گھر میں آ کر دیکھو بچہ کھیلتا ہے، اس کو دیکھ کر کہہ دو اللہم لک الحمد ولک الشکر. فرمایا گھر میں آؤ، بیوی نے، تم نے بیوی کو دیکھو اللہم لک الحمد ولک الشکر. دو چار مثال حضرت نے بیان فرمائی. فرمایا تم نے نماز پڑھ لی اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایک ایک نعمت پر تم شکر ادا کرتے جاؤ گے، جاؤ گے. تو حضرت فرماتے ہیں جو نعمت ہے وہ تو قید رہے گی، قید رہے گی. وسعید المفقود، اور جو نعمت ہے ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی، یہ تمہارے شکر کی الفاظ اس کو شکار کر کے تمہارے پاس لے آئیں گے، شکار کر کے لے آئیں گے. شکار کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ میں نہیں، ابھی تو دور ہے. فرمایا شکر کرنے پر اللہ وہ غیب کی چیز ہے جو تمہارے ہاتھ میں ابھی نہیں ہے وہ بھی تمہیں اللہ عطا فرما دیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ذکر کرنے والی زبان مل جائے، شکر کرنے والا دل مل جائے، اور صبر کرنے والا بدن مل جائے، اور نیک اور صالح بیوی مل جائے تو اس کو بہت بڑی نعمت ملی ہے، بہت بڑی نعمت ملی ہے. اور اللہ کی نعمتوں میں ایک حکیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے، میں ہر وقت چار چیزوں پر شکر ادا کرتا رہتا ہوں. سب سے بڑی کہ اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی، ان مخلوقات میں اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات انسان میں سے بنایا، کتا نہیں بنایا، خنزیر نہیں بنایا، گدا نہیں بنایا، سانپ نہیں بنایا، جانوروں میں سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اللہ نے بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی، لیکن اللہ نے مجھے الرجال قوامون علی النساء، مجھے مردوں میں سے بنایا، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں. تیسری بات فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے جانور، بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہے، ان تمام مخلوق میں انسان کی مخلوق انسان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ سے کھانے کے لیے، سارے جانور کسی بھائی منہ سے کھاتے ہیں، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آخری بات کہہ رہے ہیں بڑی عجیب، فرمایا اللہ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بہت ساری قوموں کو بھیجا، لیکن اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور امت محمدیہ جو ساری امت سے افضل اور رسول اللہ سارے رسولوں سے افضل، اس میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، اس لیے میں اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں. تو بے شمار چیزیں ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. ٹوائلٹ میں چلا گیا، دعا پڑھ کے اللہ کی تعریف کر کے نکلا، اللہ کی تعریف، سو گیا اللہ کی تعریف، اٹھا اللہ کی تعریف، کھانا کھا لیا اللہ کی تعریف، کھانے کے بعد اللہ کی تعریف، پانی پی لیا اللہ کی تعریف، صبح سے شام تک اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے گا. یہ دو چیز جو مجھے حکیم الامت نے بالتفصیل بیان فرمائی، حب جاہ اور حب مال، آج انسان میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کو بھول گیا. حب مال میں اور حب جاہ میں اللہ کا نافرمان بن کر اللہ کا ناشکرہ بن گیا. وقلیل من عبادی الشکور ولقد خلقناکم ثم صورناکم، فرمایا البتہ تحقیق کے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم تصویر بنائی. یہاں لفظ ثم ہے، اس پر سوال ہوتا ہے کہ پہلے پیدا کر لیا پھر اس کے بعد تصویر بنائی. یہاں پر عربی جاننے والے جانتے ہیں، گرامر جاننے والے، کہ ثم کبھی تاخیر کے معنی ایک بات بیان کر دی اس کے بعد دوسری بات کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے ورد ثم لاتے ہیں، لیکن یہاں تاخیر کے لیے نہیں ہے، یہاں پر ثم جو ہے عطف کے لیے ہے کہ اللہ نے یوں کہا ہم نے تم کو پیدا کیا، لگے ہاتھ ہم نے تمہاری تصویر کتنی بہتر بنائی ہے. جمع کرنے کے معنی میں ایسا تو ہوتا نہیں پہلے پیدا کر دیا بعد میں اس کی تصویر بنائی جائے. خلقناکم ثم صورناکم، گویا سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تفصیل سے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جبرائیل کو بھیجا، مٹی لے کر آؤ دنیا سے پھیرا، حضرت میکائیل کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا. پھر اسرائیل نے کہا میں تو پھر لے کر ہی جاؤں گا اللہ کا حکم، لے کر چلا گیا. اللہ نے انہی کو منتخب کر لیا روح نکالنے کے لیے. لمبی حدیث. اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بنائی. بالکل مٹی نہیں بناتے، مٹی سے کیسا بناتے انسان کی شکل، ایسے لمبی. 40 سال اس کو رکھا اور فرشتے بھی دیکھتے تھے. اللہ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، کن فیکون سے نہیں، اپنے ہاتھ سے. اور 40 سال کے بعد اللہ نے ان میں روح پھونکی. وہ ابلیس جو ہے وہ بھی دیکھتا رہتا تھا کہ اندر میں کھوکھلا ہے، اس لیے قرآن کریم میں الگ الگ جگہ میں الگ الگ الفاظ استعمال فرمائے، من حمی مسنون، من سلسال کل فخار، جیسے مٹکا ہوتا ہے نا اس میں کیسا مارے تو آواز آتی ہے، فرمائے ایسا پتلا تھا، ایسی صورت تھی، مارے تو آواز آتی تھی، کھن کھن کی آواز، کہ وہ سوکھ گیا. بنایا ہوا مٹی سے رکھا، اس میں روح نہیں پھونکی، پھر روح پھونکی. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، انہیں خلیفۃ الارض بنانے والا ہوں، خلیفۃ اللہ، ملائکہ مسجود بنانے والا ہوں، مسجود الملائکہ بنانے والا ہوں، جب میں انہیں پیدا کروں تمہیں سجدہ کرنا ہے. صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اس جدول آدم، آدم کو سجدہ کرو. اس پر پہلے پارے میں میں نے کافی تفصیل سے بیان کیا تھا. ایک دو بات اور مزید بیان کر دیتا ہوں جو بعض مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ سجدے کی دو قسمیں، ایک سجدے عبادت ہوتا ہے، ایک سجدے تعظیمی ہوتا ہے، رسپیکٹ والا یعنی تعظیم کا سجدہ، ایک عبادت کا سجدہ جو عام طور پر ہم نماز میں کرتے ہیں، سجدے تلاوت میں کرتے ہیں. یہ سجدے عبادت ہے اور اسی کا ذکر ہے قرآن کریم میں، فَسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ ہی کو سجدہ کرو. سجدے تعظیم، سجدے تعظیم مفسرین فرماتے ہیں پہلے انبیاء میں، بعض انبیاء میں اس کا جواز تھا. It was permissible to do سجدے تعظیم، the respectable سجدہ of the respect. It was permissible in the past nation. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے دیکھو ان کے ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا، اسی طرح یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا، نہ کہ سجدہ عبادت. ایک جواب یہ دیا مفسرین نے، ان کے اندر میں اس کا جواز تھا. اس امت میں، امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کا بھی جواز نہیں ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سفر کر کے دوبارہ تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کی، سجدہ تعظیمی کی. تو اس وقت حدیث کے الفاظ اعبد اللہ یا معاذ، اعبد اللہ واکرم اخاکم، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کا، اخاک لفظ اخن کے معنی بھائی ہے، یہی وہ لفظ ہے جس پر حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں ایک بات لکھی ہے، تم اپنے بڑے بھائی کا اکرام کرو. بڑا بھائی کہا تو بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضرت مولانا کو کافر کہہ دیا. انہوں نے حدیث کا ترجمہ کیا، ایک لفظ بڑھا دیا، بڑا بھائی کہہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ اعبد اللہ واکرم اخاکم، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کا اکرام کرو. نبی علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اخاک منا بھائی، تمہارے بھائی کا اکرام کرو. تو حضرت معاذ ابن جبل پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کفر کا فتویٰ لگایا؟ نہیں لگایا. چونکہ حضرت معاذ ابن جبل نے بالکل عبادت والا سجدہ نہیں کیا تھا، حضرت نبی علیہ السلام کو معبود سمجھ کر سجدہ تعظیمی نہیں کی تھی. آج جو سجدہ تعظیمی قبروں پر کی جاتی ہے ان پر ڈائریکٹ تو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. ہاں اگر کوئی سجدہ تعظیمی کسی قبر پر جا کر کرتا ہے اس نیت سے، بات سن کر جانا صحیح صحیح، ادھر اپنی طرف سے بات نہیں ملانا ہے، اگر کوئی آدمی کسی مزار پر، کسی قبر پر، کسی بزرگ کے سامنے سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت تو بالکل حرام ہے، سجدہ تعظیمی کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ سامنے والے قبر والے کو یا بزرگ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، مالک سمجھتا ہے، تب تو یہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. لیکن اگر یہ سجدے صرف تعظیمی رسپیکٹ والا کرتا ہے تو بھی کبیرہ گناہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدے تعظیمی کی تھی، کس نے؟ معاذ ابن جبل نے. فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا شام کا بادشاہ جب دربار میں آتا ہے تو سارے درباری ان کے سامنے سجدے تعظیمی کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ایک دم جھک جاتے ہیں، تو رکوع والی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اکرم اخاکم، اپنے بھائی کا رسپیکٹ کا مطلب معانقہ کر لو یا سلام کلام کر لو، ہاتھ میں گریٹنگ کر لو، یہی ہے، نہ کہ سجدہ تعظیمی. اسی لیے علماء کرام فقہ کی ساری کتاب میں لکھا ہے کہ اگر سجدہ تعظیمی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ مسئلہ میں اپنے جیب سے کوئی بات تمہیں کہتا نہیں ہوں، صحیح صحیح بات ہے تمہاری، ہم سب صحیح راستے پر چلنے والے بنے. اس لیے فقہ کی ایک بات تھی جو حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. تو سجدہ تعظیمی پہلے تھا، امت محمدیہ میں سجدہ عبادت تو ہے ہی نہیں، سجدہ تعظیمی بھی کبیرہ گناہ ہے. بعض علماء محدثین مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا قبلہ بنایا تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں ہو رہا، جیسے ہم کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بناتے ہیں، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر اللہ کو سجدہ کیا گیا تھا. اس لیے اللہ نے کہا اس جدو آدم، گویا جیسے ہم کہتے ہیں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بتاؤ آپ کعبے کو سجدہ کر رہے ہو؟ اگر آپ قبلے کی طرف سجدہ کر رہے ہو، اگر حرم میں ہو تو کعبہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، تو کعبہ کو سجدہ کر رہے ہو یا اللہ کو کر رہے ہو؟ فرمایا آدم کو بطور کعبہ قرار دیا اور سجدہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا. یہ بھی بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے، الگ الگ اقوال ہے. شروع کی تفسیر میں میں نے پہلے پارے میں بالتفسیر اس کو بیان کر دیا تھا. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اب سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر حکم تو تھا للملائکہ، فرشتوں کو، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا نہیں؟ بعض مفسرین نے کہا فرشتوں میں سے، لیکن فرشتوں میں سے نہیں تھا، چونکہ عبادت اتنی کثرت سے کرتا تھا، اتنی کثرت سے کہ فرشتوں کو رشک آنے لگا تو اس کو فرشتوں کے ساتھ کر دیا گیا. کئی سال تک عبادت کرتا رہا کئی سال تک. بقول حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، جن کا قول حضرت مولانا عبد الحمید سواتی نے ان کے مکتوبات میں سے نقل کیا ہے، یحییٰ منیری یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ ہیں، بہار کے رہنے والے. انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے 700,000 سال تک عبادتیں کی، 700,000 years تک اللہ کی عبادت. کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، بات سن لینا، یہ ان کا قول ہے، لیکن بہت بڑے اللہ کے ولی ہو سکتا ہے، کہیں انہوں نے دیکھا ہو، بات بیان کر دی ہو. میں نے حوالے کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے تاکہ کوئی سوال نہ ہو. ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس کی عبادت کثرت سے تھی، فرشتوں کے ساتھ لگ گیا، رہ گیا. اب جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت اس کو سجدہ کرنے کا سب کو حکم دیا، اس میں ابلیس بھی شامل تھا، گویا کہ ابلیس کو بھی حکم تھا. کہاں اس کی دلیل ہے؟ آگے آنے والی آیت اس کی دلیل ہے. ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، کاف کا لفظ ہے، کم نہیں ہے، کا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس چیز نے تجھے منع کیا؟ منع کا شیطان کو اللہ کہہ رہے ہیں، ابلیس کو کہہ رہے ہیں، کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے اس کو بھی سجدے کا حکم تھا، سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ نہ کرنے پر یہ ملعون ہوا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اب سجدہ نہ کرنا کس وجہ سے تھا؟ اس لیے کہ بقول حکیم الامت فرماتے ہیں بیان القرآن میں، دو چیز، تکبر اور حسد. تکبر اور حسد، اس پر ہم بات کریں گے بالتفصیل کہ تکبر نے کیسے کیسے کو ختم کیا. تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کیا چیز ہے؟ عجب کیا چیز ہے؟ کبر کیا چیز ہے؟ تکبر پہلا درجہ عجب کا ہے، پھر کبر کا ہے، پھر تکبر کا ہے، پھر آخری درجہ استکبار کا ہے، جو اللہ نے فرعون کے لیے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ سارے درجات ہیں، کس کو کہتے ہیں، کیسے ہمارے اندر آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ آگے آنے والی آیت جو مقدمہ ہے شیطان کا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو تو مٹی سے میں پڑا، اس پر انشاءاللہ بھی تفصیل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ جو ٹوٹی پھوٹی بات تو کہلواتا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے اور ساری امت کو جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کو دوبارہ، اے اللہ امت کو دوبارہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پلیٹ فارم پر کھڑا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس کو ہم تیرے دربار میں پیش کر کے ہم اپنے لیے گناہوں کی مغفرت مانگ سکیں۔ اے اللہ تیری محبت میں، تیرے قرآن کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں، تیری محبت میں ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما لے، اے اللہ مغفرت کا اعلان فرما دے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری زندگیاں تیری مرضیات کے مطابق بنا دے، اے اللہ تیری مرضیات کے مطابق بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو مومنین بنا دے، مومنات میں سے بنا دے، صالحین صالحات میں سے بنا دے، قانتین قانتات میں سے بنا دے، حافظ قرآن عالم دین بنا دے، دین کے داعی مخلص بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد دین سے دور جا رہی ہے، دوبارہ اللہ ان کے دلوں میں تیری امید اور خوف پیدا فرما کر اے اللہ تیرے قریب فرما دے، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا دے، ہم سب کو چلا دے، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما۔ اے اللہ جو مقدمہ قائم کیا ہے آج کے سبق میں، اے اللہ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو، اے اللہ شیطان سے بچنے کے میں توفیق عطا فرما، اس کی مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے والدین حیات انہیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ سکون نصیب فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض کو قرض سے سبک دوسی عطا فرما۔ بہت سارے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی جائز تمنا پوری فرما، سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد علیہ وسلم۔